بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. الحمدللہ، ہم سب کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بغیر استحقاق کے بن مانگے دین اسلام جیسی عظیم دولت اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اس پر اللہ ہی کا شکر ہے، اسی کا احسان ہے، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا، ہم کو دیا، اس ایمان پر کہ ایمان کے کمال کو ہم کیسے حاصل کریں، ہم کامل مکمل ایمان والے کیسے بنیں. یاد رکھیے، اس کا نسخہ یہی ہے جو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھے کرے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ترغیب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کامل مکمل ایمان انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. اخلاقیات پر اسلام کا اکمال ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے، ہم ایک گھر بنا رہے ہیں اور گھر اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ اس پر چھت نہ ہو. چھت جب پڑ جاتی ہے تو پھر اس گھر کی شکل آ جاتی ہے. تو ایسے ہی اسلام ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، تو اس کی مثال اس گھر کی ہے جس پر چھت نہیں ہے. اور یہ انسان کو محنت کے بعد نصیب ہوتی ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق نصیب فرما دیتے ہیں، وہبی طور پر ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں. اور عام طور پر اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بن محنت کے اتنی بڑی دولت اور یہ عظیم نعمت حاصل نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، سب سے بلند اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی. سورۃ القلم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دی ہے قرآن میں. اور ایک طرف اللہ کی گواہی، اور اللہ کی گواہی کے بعد پھر انسان کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن کیا دشمن، کیا دوست، کیا اپنے اور کیا غیر، سبھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دی. عربی کا مشہور مقولہ ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے، یہ کمال کی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی دی. آپ کو سچا کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی ان کی گھر والی نے دی، ان کی اہلیہ محترمہ نے دی. عام طور پر آدمی باہر کی دنیا میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے محلے میں، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، نرم دم، نرم گفتگو کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اچھے اخلاق سے پیش آنے کی قرآن نے بھی دعوت دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی. اسلام کی تعلیم ہے اچھے اخلاق. لیکن وہی آدمی جب وہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنی ماں پر برستے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی نازیبا بلکہ گھٹیا سلوک کرتے ہیں. عورت بیچاری ظلم کو سہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مرد ظالم بن جاتا ہے. اپنے اچھے اخلاق جو لوگوں کے سامنے وہ دکھاتا ہے، گھر میں آ کر عام طور پر اپنے اچھے اخلاق بھول جاتا ہے، اپنی اخلاق کی چادر کو اتار دیتا ہے اور بد اخلاقی اور بد سلوکی اور غلط سلط ایسے معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے عورت پریشان ہوتی ہے، بیوی ظلم سے تنگ آتی ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بھائی اور بیوی بچے پریشان نظر آتے ہیں. بلکہ بعض وقت بیویاں اپنے شوہروں کے ظلم کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی ہیں. ایسے بد اخلاق اور ایسے بد کردار اور ایسی بدسلوکی والی زندگی ہماری گھریلو شروع ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو جیسے آدمی کی فضیلت دشمنوں کی گواہی سے ہوتی ہے، ایسے ہی آدمی کی فضیلت گھر والوں کی گواہی سے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے گواہی دی، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ تھے. اگر آپ قرآن کا پیغام کسی کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجیے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ پریکٹیکل قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ. تو اس نبی نے جس کے اخلاق اتنے بلند کہ حق تعالی نے گواہی دی، جس کے اخلاق اتنے بلند کہ دشمنوں نے گواہی دی، جس کے اخلاق اتنے بلند کہ گھر کی عورتوں نے گواہی دی، اسی نبی نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور اچھے اخلاق کے فضائل بتائے. ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اسفل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ رواہ الترمذی رحمہ اللہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ قیامت میں میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم کوئی عمل نہیں ہوگا. ہم سب جانتے ہیں قیامت میں ایک میزان ہوگا. میزان کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ دکان میں جاتے ہیں تو کچھ خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کلو چاول خریدتے ہیں تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ ایک طرف ایک کلو چاول رکھ دیتا ہے اور دوسری طرف ایک کلو کا پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ اس کو تولے. تو قیامت میں انسانوں کے اچھے اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا. اچھے اعمال وزنی ہے تو جنتی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، برے اعمال وزنی ہے تو پھر جہنم میں چلا جائے گا وہ ناکام. تو ہمارے میزان کو، ہمارے نیک اعمال کے پلڑے کو سب سے زیادہ طاقت اچھے اخلاق سے ملے گی. جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اس کا پلڑا نیک اعمال کا اتنا ہی زیادہ بھاری ہوگا. سب سے زیادہ بھاری عمل میزان میں وہ اچھے اخلاق ہیں. اور پھر فرمایا ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور نمازی کے مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی اللہ نے تعالیٰ نے شب بیدار کے لیے، نمازی کے لیے، روزے دار کے لیے جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، وہی ثواب، وہی مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والوں کو نصیب فرماتے ہیں. یہ ہے مقام اور مرتبہ اچھے اخلاق والوں کا. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک فرمایا کہ منہ اور دوسرے فرمایا کہ شرمگاہ. اگر کوئی منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو اس کا جنت میں جانا یقینی ہے. ایسوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. ظاہر ہے کہ انسان ان دو چیزوں کی حفاظت کرے، ایک دو رانوں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے. اس لیے آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، پہلے آنکھیں لڑائی جاتی ہیں پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب. شرمگاہ کا مسئلہ بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے آنکھوں کا مسئلہ آتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. پھر اس کے بعد کہا ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لازمی طور پر اس آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. اور اگر کسی نے نگاہوں میں بد نگاہی کی تو بڑا خطرہ ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے زنا سے نہیں روکا، بلکہ زنا سے پہلے آنکھوں کے پردے کا حکم دیا کہ یہ آنکھوں کا پردہ اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر انسان زنا میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا، اور جس معاشرے میں پردہ قائم ہے وہاں نسلیں محفوظ چل رہی ہے، اور جس معاشرے میں پردہ ختم ہو گیا وہاں بے حیائی کا لباس زیبتن کیا گیا، اور اس معاشرے کے 95% انسانوں کو آج تک پتا نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ پھر حرامی اولاد ایسے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے جہاں نظروں کی حفاظت نہ ہو، جہاں شرمگاہوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں عزت و ناموس کی حفاظت نہ ہو. آپ جائیے یورپ کے علاقوں میں اور مجھے معاف کیجئے، اور یورپ کا گندا تھوک آج ہندوستان کے لوگ چاٹ رہے. یہ وبا بے حیائی کی، بے شرمی کی وہاں سے شروع ہوئی تھی، بلکہ بے حیائی کے معاملے میں آج انسان اتنا بے غیرت، بے شرم ہو چکا ہے کہ اس کی حیا جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جانور سڑک پہ غلط کام کرتے ہو وہ انسانوں کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، وہ بھی شرما جاتے ہیں. بکری اگر دودھ پلاتی ہے وہ کوئی انسان دیکھ لے وہ اپنے بچے کو پیر مار کے بھگا دیتی ہے، اسے بھی شرم ہے. جانوروں کو بھی شرم ہے، اس کو بھی حیا ہے، حتیٰ کہ کتوں کو بھی حیا ہے. وہ مناسب نہیں سمجھتے ان سب چیزوں کو راستوں پر کرنا. آپ دیکھ لیجئے وہ جو کام کبھی ہم سنتے تھے یورپ کی وادیوں میں ہوتا تھا، آج وہی کام ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، بلکہ آج کل تو یہ اپائے ٹاؤن میں اور دیہاتوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگ جانوروں سے زیادہ بے حیا اور بدتر مقام پر آ چکے ہیں. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، سابقہ انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو. کیا مطلب؟ بے حیا انسان جو چاہے کر سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کے بے حیا انسانوں نے وہ کام کیا ہے کہ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے ان باتوں کو کہنا بھی مناسب نہیں ہے. آپ سوچ لیجیے کیا بے حیائی کی شکلیں، انسان کو یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں سب سے زیادہ اسی شرمگاہ اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا سکیلت کا امک یا معاذ، معاذ تیرا ناز ہو. وحل یکب، حضرت معاذ نے پوچھا تھا وانا لمؤاخذون بما نتکلم به، ہم جو زبان سے بات کہتے ہیں اس پر بھی ہماری مؤاخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہماری گرفت ہوگی. فرمایا کہ تیرا معاذ تیرا ناز ہو. وحل یکب الناس فی النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، فرمایا کہ زبان کے بول انسان کو اوندھے منہ یا یہ فرمایا کہ نتھنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے. یہ زبان کی حفاظت جو دو ہوٹوں کے درمیان ہے اور شرمگاہ کی حفاظت جو دو رانوں کے درمیان ہے، جو بندہ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کی جنتیں ہونے کی ضمانت لے لی. تو اس سے بچنا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں سے بھی بچنا ہے، آنکھوں کا بھی پردہ کرنا ہے. عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی سے پردہ نہیں، جاتے ہیں پڑوسیوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور پھر باتیں ہو جاتی ہیں اور باتوں سے پھر راستے بدل جاتے ہیں. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والی گھر سے عورت سے پردہ نہیں. پردے کے سلسلے میں اتنی لاپرواہی کہ اللہ کی پناہ، سامنے والی عورت آپ سے بات کرے آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے تاکہ اس کو بھی شرم آ جائے کہ آپ ایک بہایا مرد سے بات کر رہے ہیں، اس کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ وہ ایک بہایا مرد سے بات کر رہی ہے، وہ بھی اپنی نظریں جھکا دے گی. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق جنت میں لے جانے والی چیز ہے، بلند مقام اور بلند مرتبوں تک پہنچانے والی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو وہ تھے کہ دشمنوں نے آپ کے بلند اخلاق کی گواہی دی اور آپ کے بلند اخلاق کو دیکھ کر دشمنوں نے کلمہ پڑھ لیا. کتنی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، کوئی ہم کو ایک تھپڑ مارے پھر ہم اس کو معاف کر کے دیکھیں دل پر کتنا بھار ہوتا ہے اور دل پر کتنا بوجھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو معاف کیا جنہوں نے صحابہ کا خون کیا تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں رچی تھی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مارا تھا، توڑا تھا، قتل کیا تھا. اگر ہمارے گھر میں سے اگر کسی نے قتل کر دیا کسی کو تو کیا ہم قاتل کو معاف کریں گے؟ کیا اتنا دل ہم رکھتے ہیں؟ تھپڑ مارنے پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قتل کو بہت دور کی بات، یہاں تو مکے کے قریش کے لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کا قتل کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو سزائیں دی تھی، جنہوں نے صحابہ کو قید کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو فاقہ کشی پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر مارا تھا، جنہوں نے صحابہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا، ایسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی ایسوں کو معاف کر دیا. تو یہ حضور کے بلند اخلاق تھے. اب ظاہر ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور کے امتی کہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھیں، اپنے لیے نمونہ سمجھیں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہم وہ اچھے اخلاق خود سے اپنائیں. اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے اور پھیلتا ہے اور پھیلتا رہے گا، اور برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے ہم لوگ خود دین کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں. دین کی بدنامی میں یاد رکھیے سب سے بڑا سبب یہ مسلمانوں کی بد اخلاقی ہے. ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری بد اخلاقی کو دیکھ کر غیر اسلام سے نفرت کرتے ہیں، غیر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کتنے نو مسلموں نے یہ بات کہی کہ اگر پہلے ہم مسلمان کو دیکھ لیتے تو کبھی کلمہ نہ پڑھتے، اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے قرآن و حدیث کو پڑھ لیا، اسلام کا مطالعہ کیا، جب ہم مسلمان ہوئے تب ہم نے اسلامی معاشرے کو دیکھا. اگر پہلے اسلامی معاشرے کو دیکھتے تو ہم کبھی نہ مسلمان ہوتے. تو ہمارا معاشرہ آج غیروں کے داخل اسلام کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور صحابہ کا معاشرہ وہ تھا کہ غیروں کے اسلام میں داخلے کا سبب تھا. تو ہمارے اچھے اخلاق اسلام کی ترقی کا سبب بنیں گے، اور ہماری بد اخلاقی، ہمارے برے اخلاق خود ہماری گراوٹ اور اسلام کے بدنامی کا سبب بنے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں ورنہ اس کی پکڑ دنیا میں ہوگی. اپنی بیوی پر ہرگز ہرگز ظلم نہ کریں. خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اپنی بیوی پر ظلم نہ کریں. بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں. بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اپنی بیوی کو گالیاں دیں. بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر کریں. بے شرمی کی بات ہے کہ رات میں ہم جس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں صبح میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ جانور بھی اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے, وہ احسان کرنے والے کے احسان کو مانتا ہے, اور ہم انسان ہو کر ایک عورت ذات پر ظلم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں, اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہم اپنی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں, معاشرے کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں, ایک نئی نسل کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آدمی کے بلند اخلاق جتنے اچھے اخلاق جتنے بلند ہوں گے جتنے اچھے ہوں گے اس کا ایمان اتنا ہی کامل اور مکمل ہوگا, اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی, اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملے گا. خدا نخواستہ بد اخلاق ہوگا بدچرن ہوگا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا, اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرے گا, اپنے سماج کا بھی نقصان کرے گا, اور آگے بڑھ کر وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو درست فرمائے اچھا فرمائے. اور پھر ایک آخری بات, پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا بڑا خیال رکھیں. اگرچہ وہ یہودی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ عیسائی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ ہندو کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو, کوئی بھی پڑوسی ہے اس پڑوسی کا اتنا اہتمام کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑوسی کے تعلق سے وصیت کر رہے تھے حسن سلوک کے بارے میں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے. اتنا اہتمام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہ حضور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب کبھی پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا. وارث یعنی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا وارث کون بنتا ہے؟ اس کے بچے, اس کی بچیاں, اس کے مال کے وارث بن جاتے, تو پڑوسی وارث بن جائے, ایسا گمان ہونے لگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. تین مرتبہ یہ بات کہی. پوچھا گیا کون مومن نہیں؟ فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ہمارے شر کو بھگت رہا ہے, ہماری بدسلوکی کا وہ شکار ہے, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کر رہے ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, تو جاننا چاہیے کہ ہم پھر مومن نہیں ہیں, ہمارا ایمان پھسپھسا ہے, ہمارا ایمان خالی ہے. مومن تو ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر ہم اس کو اچھائی نہیں پہنچا سکتے, کم از کم اتنا تو کریں کہ ہماری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کی تعریف یہ کی گئی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان تو ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم اپنے پڑوسی کو گالی نہ دیں, اس کے خلاف واویلا نہ بچائیں, شور نہ مچائیں, ہنگامے نہ کریں, سازشیں نہ رچیں, اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں پڑوسی پر, ظلم نہ ڈھائیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو, بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہ ہو, پورے انسانوں کے ساتھ یہ ہو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہی نہیں ہے, بلکہ حضور نے خود مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق پیش کیا, اور خود اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ تمام انسانوں کے ساتھ, اس میں مسلمان بھی آگئے اور غیر مسلم بھی آگئے, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ, بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی. اور بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, اچھے اخلاق سے ایک زناکار عورت پیش آئی ہے کتے کے ساتھ, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, اور ایک عورت نے بلی کو بھوکے پیاسے رکھ کر مروا دیا اور وہ عذاب کی شکار ہو گئی. تو اگر ہم جانوروں کے ساتھ بھی بد اخلاقی کریں گے, جانوروں پر بھی ظلم ڈھائیں گے, کوئی عجب نہیں کہ اس وہی ظلم ہمارے لیے جہنم میں تباہی اور جانے کا سبب بن جائے. اور ہم اپنے جانوروں کے ساتھ, بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں جنت میں پہنچے گا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو پتھر لے کے مارنے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے ثواب کا کام ہے. یہ ناجائز سے پتھر لے کر کسی کتے کو چاہتے ہوئے مارنا, کسی بلی کو مارنا, یہ تو گناہ ہے. اس کے ساتھ تو اچھا سلوک ہونا چاہیے. اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ کتا بن گیا؟ اللہ چاہے تو کیا ہمیں کتا نہ بنا سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ اسے کتا بنایا اور ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ عدلی بدلی کر دے تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان مخلوق ہے، انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. حق تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کے سامنے ہمیں اپنے اچھے اخلاق پیش کرنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.